السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور پروڈیوسر ہیں گل رخ۔ سامعین، پروگرام کا آغاز ہوگا اسلام آباد میں ہونے والی 3 روزہ کانفرنس سے، جس کا موضوع ہے دہشت گردی کے مسائل اور بین الاقوامی علاقائی روابط۔ اس کانفرنس میں روس، چین، ایران، ترکی، پاکستان اور افغانستان کی اسمبلیوں کے اسپیکرز شرکت کر رہے ہیں۔ آگے بڑھ کر اسی کانفرنس میں پاکستانی سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی کے اس بیان کا تجزیہ کریں گے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں بقول ان کے اپنی ناکامیوں کا الزام پاکستان پر ڈال رہا ہے، اور یہ کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں ابھی تک اس کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں افغانستان میں داعش کی موجودگی پر بات ہوگی، روس کے اس دعوے کے تناظر میں جس میں اس نے کہا ہے کہ افغانستان میں داعش کے 10,000 جنگجو جو ہے وہ ملک کے اس وقت ملک کے مختلف حصے میں موجود ہیں، اور آگے چل کر شمالی کوریا کے خلاف اقوام متحدہ کی طرف سے پابندیوں کی نئی قرارداد، اور آخر میں خیبر پختونخوا کے ضلع دیر میں ہونے والے ضمنی بلدیاتی انتخاب میں خواتین کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کی اطلاعات پر بات کریں گے۔ ہمارا ٹول فری نمبر جس پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں اور ہمارے مہمانوں سے سوالات کر سکتے ہیں، وہ ہے 0800-777-8789 نمبر۔ ایک دفعہ پھر 0800-777-789 پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہمیں دو معروف تجزیہ نگار جوائن کریں گے، یہاں امریکہ سے ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب اور پاکستان سے مشتاق احمد مہر صاحب، جو پاکستان کے سابق سفارتکار بھی رہ چکے ہیں۔ اور مشتاق احمد مہر صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے، پروگرام میں خوش آمدید۔ یہ بتائیے کہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے 3 روزہ کانفرنس، آج سے شروع ہوئی ہے، اور جس کا تھیم ہے چیلنجز آف ٹیررزم اینڈ انٹر ریجنل کنیکٹیویٹی، اس تھیم کی اہمیت جو ہے اس ریجن کے لیے کیا ہے؟
یہ بہت اہم کانفرنس ہے جی، اور اس کے دو پہلو پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک ریجنل کانفرنس بلائی گئی ہے ہائیسٹ لیول پہ، اسپیکرز کے لیول پہ، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور اس میں وہ تمام لوگ ہیں جو بری طرح افیکٹ ہو رہے ہیں ٹیررزم سے، یا جن کو ٹیررزم کا پروموٹر بھی کہا جا سکتا ہے، اس میں ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، چین ہے، رشیا ہے۔ دوسری جو میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاپولر لیول پہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ آج تک ان علاقوں میں، اور یہ سب علاقے، سب ملک فردن فردن بری طرح افیکٹ ہوئے ہیں ٹیررزم سے، ٹیررزم کو ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ سمجھا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ اس میں جو اسٹریٹجک فورسز ہیں، جو آرم فورسز ہیں، جو پولیس ہیں، جن کے پاس ویپنز ہیں، صرف انہی کا پرابلم ہے، اور وہی اس کو فائٹ آؤٹ کر سکتی ہیں، اور وہی ان کے متعلق پالیسیاں بنا سکتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی چینج ہے کہ پہلی دفعہ میرے خیال میں اس ریجن میں ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ یہ جو ٹیررزم، اور خاص طور پہ جو نئی ٹیررزم ہے جس میں داعش کا آپ نے انٹروڈکشن میں ذکر کیا، ریلیجس ٹیررزم ہے، اس کا مداوع ایک خالص ٹیکنیکل لیول پہ نہیں ہو سکتا، اور صرف اسٹیبلشمنٹ اور صرف اسٹریٹجک فورسز یا صرف یوز آف فورس سے اس کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ بہت ضروری ہے کہ پاپولر لیول پہ لوگوں کو انوالو کیا جائے، اور یہ ایک بیانیہ ہونا چاہیے۔ میرا ایکسپیرینس ہے الجیریا کا، میرا ایکسپیرینس ہے بنگلہ دیش کا، میرا ایکسپیرینس ہے ترکی کا، کہ جب تک آپ لوگوں کو انوالو نہیں کرتے، اتنے بڑے گمبھیر مسائل حل نہیں ہو سکتے۔
جی، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ لیکن مشتاق مہر صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ پہلی دفعہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک، کچھ ایسے ممالک جو دہشت گردی کے پروموٹرز ہیں آپ کے بقول، اور کچھ وکٹمز بھی ہیں کسی حد تک، ان کے پارلیمنٹ کے سپیکرز جو ہیں ان کو مدعو کیا گیا ہے اس کانفرنس میں، تو پارلیمنٹ کا رول جو ہے وہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کتنا اہم ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟
जी बहुत बड़ा रोल है और दो किस्म के रोल उन्हें अदा करने पड़ते हैं. एक तो है ट्रांसलेशन ऑफ द सिचुएशन इनटू एक्शन, कि रियलिटी क्या है. रियलिटी जो टेररिज्म की है वो कभी गवर्नमेंट्स आपको नहीं बताती, वो आर्म फोर्सेस आपको नहीं बताती, वो इंटरेस्ट ग्रुप्स आपको नहीं बताते. रियलिटी सिर्फ आपको लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो जगह जगह फैले हुए हैं, हर गांव से आते हैं, हर शहर से आते हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं. और दूसरी बात यह है कि इसमें सिर्फ यूज ऑफ फोर्स या लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है, उसमें जो जरूरत पड़ती है कि वो पब्लिक सेंटिमेंट क्या है और वो किस धारे में जा रहा है, और उसका आप अगर नेगेटिव है तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं, अगर पॉजिटिव है तो आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं. क्योंकि अब जो मैं समझता हूँ हमारे इस रीजन में जिसका आपने जिक्र किया टेररिज्म है, वो बड़ी हद तक फिलोसॉफिकल, एक साइकोलॉजिकल और एक एथिकल टेररिज्म बनती जा रही है, जिसके लिए डिफरेंट किस्म की फिलॉसफी और डिफरेंट किस्म के एक्सक्यूजेज और इंटरप्रिटेशन इस्तेमाल हो रहे हैं. और चूंकि ये मुल्क बहुत डाइवर्स है तो ये बहुत अच्छा होगा कि स्पीकर्स आके अपना एक्सपीरियंस बताएं और ये हमें बताएं कि इनको काउंटर करने के लिए वो क्या कर सकते हैं और को पॉपुलर लेवल पे हम कैसे ले सकते हैं. ये जंग जो है ये लोगों ने जीतनी है और लोगों ने इसको फाइट करना है.
जी, लेकिन फिर जो ममालिक इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं उनमें से बहुत सी जो इन ममालिक में की पार्लियामेंट्स हैं उनकी अहमियत अलामती है, और बहुत से जो दाखली हैं या फॉरेन पॉलिसीज हैं वो ज़्यादातर इस्टेब्लिशमेंट या फौज के हाथ में होती है. तो इसमें भी आप समझते हैं कि इसका कोई आउटकम जो है वो निकलेगा इस कॉन्फ्रेंस का?
ये आपकी बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, आपने बिल्कुल सही कहा. बड़ी हद तक पार्लियामेंट्स को इस टेररिज्म से अलहदा रखा गया, बल्कि सिविल वार से भी अलहदा रखा गया है. नतीजा ये निकला है कि मसाइल ये 1980 में हमने देखा था इब्तदा हुई थी, आज तक हल नहीं हो सके. लेकिन अगर आप लोगों की पॉपुलर लेवल पे, रिप्रेजेंटेशन के लेवल पे लोगों को लेकर आएंगे तो ऐन मुमकिन है कि आपको एक नया बयान मिले और आप कोई एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे एक नेशनलिस्ट पॉलिसी इख्तियार कर सके.
जी डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब, आपको हम लाना चाहेंगे इस मोड पे, और आप ये बताइएगा ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उस पर हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद में, जिसका थीम है चैलेंजेस ऑफ टेररिज्म एंड इंटर रीजनल कनेक्टिविटी. इसमें पाकिस्तान, चीन, रूस, तुर्की, अफगानिस्तान और ईरान जो हैं उनके पार्लियामेंट्स के जो स्पीकर्स हैं वो शरीक हो रहे हैं, और ये अपनी जो नोयत है उसके ये एक डिफरेंट पहली दफ़े इस किस्म की कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई है. आप ये बताइएगा कि जब दहशतगर्दी से निमटने की हम बात करते हैं तो बज़ाहिर तो ये जितने भी ममालिक इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं सब दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन इसके खात्मे की जब बात होती है क्या आप समझते हैं कि इनका नैरेटिव दहशतगर्दी को काउंटर करने के हवाले से या इनका जो मौकफ है या इनका जो तरीक़ेकार है अपने मुल्कों के अंदर दहशतगर्दी से निमटने के लिए वो एक जैसा है या इनमें डिफरेंसेस पाई जाती है, एक पेज पर है ये लोग?
जी मेरी तरफ से सुनने वालों को सलाम. देखें, आप अफगानिस्तान और ईरान और तुर्की, पाकिस्तान, रूस, चीन, इन सारों की आपने जैसे कहा कि नैरेटिव इनका डिफरेंट है, इनकी सोच डिफरेंट है और इनकी जो अहदाफ हैं वो डिफरेंट हैं, और इन हर एक का एक साइकोलॉजिकल और एक तारीखी और एक स्ट्रेटेजिक इनका एक बैगेज भी है. तो उस लिहाज से ये कोई एक ऐसा नहीं है कि इनमें हमांगी होती, लेकिन जो लग रहा है कि जिस तरह से ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका मकसद जो है वो एक जो इलेक्टेड लोग हैं उनके जरिए से अवाम को मैसेजिंग करनी या अवाम को एक जो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, एक बहुत एक मुख्तलिफ और बहुत सारे जिस सिचुएशन के अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं ان کو عوام کے سامنے سادہ لفظوں میں، نعرے کی شکل میں، امید کی شکل میں، مستقبل، ایک اچھے مستقبل دکھانے کی شکل میں ایک ایسا کیپسول بنانا یا ایک ایسی بریانی بنانا جو جس میں عوام ان حکومتوں کے ساتھ چل سکیں. میرے خیال میں اس کانفرنس کا جو مین تھرسٹ ہے وہ امید ہے جس سے ایک دوسرے لیول کے اوپر سیکیورٹی کے علاوہ کا جو لیول ہے، ایک سیاسی لیول ہے، ایک لوکل جو لیڈرشپس ہیں ان ممالک کی، ان کو کسی طریقے سے یہ باور کرانا اور ان کے ذریعے سے عوام تک یہ میسج دینا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کی وجہ سے ان سارے ممالک کو نقصان پہنچ رہا ہے اور ان سارے ممالک کے جو عوام ہیں وہ سفر ہو رہے ہیں، وہاں کی اکانومی خراب ہو رہی ہے اور یہ جنگ، جتنی جنگ آگے بڑھے گی اتنے رویے جو ہیں وہ سخت ہوتے جائیں گے اور اس کے نتیجے میں ایک جو آرڈنری کانورسیشن ہوتی ہے، ایک عام انسان کی خوشحال زندگی، امن پسند زندگی گزارنے کی جو بات ہے وہ دوسرے درجے پہ چلی جاتی ہے اور لڑائی جھگڑے اور جنگ لڑنے کی جو ڈسکشن ہے وہ ڈسکشن جو ہے وہ ہر چیز کو ڈومینیٹ کر جاتی ہے. تو یہ سیکیورٹی ڈومینیٹڈ ڈسکشن سے ایک عوامی امید، عوامی اسٹریٹجی اور ایک عوامی نعرہ اور ایک نیا اسٹریٹجی کا ایک نیا رستہ دکھانا وہ اس کی کوشش ہے. لیکن چونکہ ہر ملک جو ہے اس کے اپنے حقائق اتنے مشکل ہیں، خاص طور پہ افغانستان کا جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہاں کی اکانومی جو ہے وہ صرف وار اکانومی ہے اور ان کا اپنا کنٹرول اپنے ملک پہ نہیں ہے اور وہ پاکستان سے ہمیشہ یہ شکایت کرتا ہے کہ آپ کا اپنے علاقے پہ کنٹرول نہیں ہے تو اس سے ہمیں پرابلم ہو رہی ہیں اور وہی وہ شکایت پاکستان سے کرتے ہیں. ساتھ میں افغانستان جو ہے وہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہر ملک کے لیے وہ ایک ریسیپینٹ بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایک پلڑے میں نہیں ڈال سکتے. پاکستان کا بھی یہی حال ہے، پاکستان کی اکانومی اتنی کمزور ہے کہ پاکستان ایک ایسی اکانومی نہیں ڈیولپ کر سکتا جس سے لوگوں کی سوچ جو ہے وہ لڑائی اور ایک سیکیورٹی سٹیٹ سے باہر نکل کے روزگار کی تلاش اور روزمرہ کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہو عوامی نیریٹو میں یا پارلیمنٹ میں، یا پارلیمنٹ کے جو سپیکر ہیں وہ زیادہ اس بات پہ سوچیں کہ لوگوں کو روٹی، کپڑا، مکان، پانی، بجلی، اسکول، اسپتال کیسے دینے ہیں. تو یہ افغانستان پاکستان اس کے جو دو بڑے ہیں اس کانفرنس میں جو شامل لوگ ہیں. باقی چائنا کے لیے جو ریجنل کنیکٹیویٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ چائنا کو انٹرسٹ دینے کے لیے یا چائنا کے جو بڑھتے ہوئے پاکستان میں انٹرسٹ ہیں اس کے لیے یہ چیز شامل کی گئی ہے. لیکن ریجنل کنیکٹیویٹی جو ہے وہ دو دھاری تلوار ہے. ریجنل کنیکٹیویٹی آپ اسی وقت کر سکتے ہیں کہ جب ایک ماحول ہو امن کا اور ایک ماحول ہو جس میں پولیٹیکل رسک کم ہو. تو جب پولیٹیکل رسک کم ہوگا تو لوگ انویسٹمنٹ کریں گے اور انویسٹمنٹ کرنے والوں میں کمپٹیشن ہوگا. اس وقت تو پاکستان میں جو چائنا کی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں وہ تو ایک بلیک باکس ہے، اس کا اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ جو قرضے ہوں گے ان کو چکانے کے لیے کیا اکانومی اتنی ڈیولپ کرے گی اور پاکستان کے اندر ریسورسز ہوں گے کہ ان کو پے آف کر سکے. تو ایسی صورتحال نہیں ہے. اس لیے کنیکٹیویٹی کے جو مسائل ہیں وہ بھی بہت پیچیدہ ہیں اور ان کی پیچیدگی میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ایک تاریخ کا جو تھرسٹ ہے، بگر سوائپ جو تاریخ اس وقت بن رہی ہے اس میں کوئی اس وقت ڈائریکشن نہیں ہے. پہلے دنیا بہت سادہ تھی، پہلے لیفٹ اور رائٹ تھا، کیپیٹلزم تھا اور سوشلزم تھا. اب سوشلزم جو ہے وہ ایک ون پارٹی ٹو پارٹی سسٹم والا سوشلزم تو ختم ہو گیا، اب آٹوکریٹک ہے چائنا اور اسی طرح آٹوکریٹک روس ہے. تو آلٹرنیٹو نیریٹو نہیں ملا. وہ علامہ اقبال کا ایک شعر تھا کہ گیا دور، گیا دور سرمایہ داری، گیا تماشا دکھا کر مداری گیا. تو اب وہ تماشا دکھا کے سوشلزم کی جو ون پارٹی سسٹم ہے وہ بھی چلا گیا. اس کے آلٹرنیٹو کوئی ایسا نیریٹو جو ہے وہ نہیں ہے اور وہ نیریٹو جو ہے وہ یہ ایکسٹریمسٹ ملاؤں نے وہ لے لیا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت اس کا نیگیٹو ہے, اور یہ پاپولیشن پاکستان کی, افغانستان کی اور ایران بھی کسی حد تک اس میں ملوث ہے. ان کو یہ چیز باور کرانا کہ شریعت اور اس طرح کی جو نیریٹو جو دیے جا رہے ہیں عوام میں, وہ ان کا وہ متصادم ہے پاکستان کی بقا سے, پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل گورننس وغیرہ سے, ان سب سے وہ متصادم ہے, اور وہ کوئی نیریٹو نہیں ہے. تو یہ مشتاق مہر صاحب نے ٹھیک کہا کہ آلٹرنیٹو جو نیریٹو ہے وہ بنانے کے لیے اس طرح کی کانفرنسوں میں سے شاید کوئی ایسا نعرہ نکلے, کوئی ایسی امید نکلے, یا پاکستان کے حد تک جہاں بات ہوتی ہے تو ایک نیشنلسٹ پاکستان نکلے, جو یہ پاکستان کے جو مفکر ہیں, سوچنے والے ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, وہ یہ کہیں کہ پاکستانی ہونا سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اور پاکستانی ہونے کے لیے ہمیں ایک آئینی حکومت چاہیے, اور آئینی حکومت جو ہے وہ سیکولر حکومت ہے, اور سیکولر حکومت جو ہے وہی ہماری امید ہے, اور اسی امید کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنے میں رکھیں, اپنے آپ کو ڈیولپ کریں, پاکستان کو ترقی دیں, پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اکنامک اس کو بہتر بنائیں, اور ریجنل لیول پہ پاکستان کی جو کشمکش چل رہی ہے اس کو
کم کریں. بالکل جی ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب ہمارے ساتھ رہیے, مشتاق مہر صاحب آپ بھی. کچھ ڈفرینسز کا آپ نے ذکر کیا ہے, جب ریجنل کنیکٹیویٹی کے بنیادی اصولوں کی جب ہم بات کرتے ہیں, کچھ ڈفرینسز آپ کی نظر میں ان ریجنل کنٹریز میں موجود ہے دہشت گردی کے حوالے سے بھی, تو پھر آگے جو ہے ان چیزوں کا, ان ڈفرینسز کے ہوتے ہوئے اس یہ جو مقاصد ہیں دہشت گردی سے نمٹنے کے اور کنیکٹیویٹی کے عوامی سطح پر, حکومتی سطح پر, اس کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن کچھ کالرز ہیں ان کو ہم سنتے ہیں. متین سلیمانی کہاں سے بات کر رہے ہیں, السلام علیکم.
السلام علیکم میڈم, آپ کو اور مہمان حضرات سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح روسی نائٹ ویژن انسٹرومنٹ کی طرح اب روسی افغانستان کے طالبان کو سیم میزائل فراہم کر رہا ہے, تو یہ جو مسئلہ چل رہا ہے افغانستان میں اس لیے کیا رخ اختیار کرے گا, یہ ریلائبل سورسز کے مطابق, بوثوق ذرائع کے مطابق.
جی اوکے, یہ کوسچن ہم اٹھائیں گے. ایک اور کالر ہیں لکی مروت سے, انعام اللہ صاحب. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام میڈم, میرے دو مختصر سوالات ہیں کہ جی. کیا مستقبل قریب میں اس فورم میں مزید ممالک شامل ہونے کا امکان ہے, اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ امریکہ کے مقابلے میں جو بلاک بننے جا رہا ہے کیا یہ کانفرنس اس کی باضابطہ شروعات ہے؟ تھینک یو.
اوکے بہت شکریہ. کرک سے ساون کی کال ڈراپ ہو چکی ہے, جبار نے کوٹ ادو سے کال کی ہے. جی جبار صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام میڈم, میرا تین سوال ہیں. یہ کہ مہمانوں سے کہ بھائی اگر وہ پاکستان کے اوپر یہ جو امریکہ کہتا ہے کہ یہاں سے طالبان وہ کرتے ہیں جو 40-50% افغانستان میں جو ان سے اس کا قبضہ ہے وہ وہاں سے نہیں چھوڑ سکتا, پاکستان پہ اس طرح کیوں الزام کرتا ہے؟ اور دوسری بات یہ جو پاکستان سے جو دہشت گرد وہ کہتے ہیں بھائی پاکستان سے آتا ہے تو ہم بارڈر پہ کیوں نہیں روک سکتے وہ؟
جی اوکے, ایک اور کالر, بہت شکریہ. معروف شاہد کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
جی آزاد کشمیر کھورٹا.
جی سر.
جی میرا یہ سوال ہے جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں ان سے کہ جب تک امریکہ افغانستان میں موجود ہے کیا اس وقت تک اس ملک میں امن آ سکتا ہے نہیں؟
جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. اور مشتاق مہر صاحب آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی, ہمارے کالرز نے جو باتیں کی ہیں اس کو آگے چل کر اس پہ ہم بات کرتے ہیں, لیکن ڈاکٹر طاہر روہیل نے کانفرنس میں موجود ممالک کے مابین جو ڈفرینسز ہے اس کا ذکر کیا ہے, تو دہشت گردی کے ہوتے ہوئے اور ان ڈفرینسز کا ہوتے ہوئے ریجنل کنیکٹیویٹی جو ہے وہ کہاں تک ممکن ہے اس خطے میں؟
جی ڈاکٹر صاحب کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, اتنے بڑے بڑے انسیڈنٹ ہوئے, ان پہ انسانی عقل نے ایک رسائی حاصل ہوئی, اور یونائٹیڈ نیشن سسٹم کے تحت کم از کم 50 سال تک ہم لوگ ساری دنیا میں ایک امن کا کیا کہتے ہیں گانا گاتے رہے ہیں. तो ये जो टेररिज्म है इसको आप अगर बिल्कुल क्लिनिकल टेक्निकल एनालिटिकल बेसिस पे देखें तो ये एक नया फिनोमिना है, उसके कुछ वजूहात हैं और हर मुल्क में उसकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन इन चीजों को इकट्ठा किया जाए तो आपको कॉमन चीजें भी मिल जाती हैं। एक जो बहुत बड़ा कॉमन पॉइंट है वो ये है कि जिन मुल्कों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जहाँ पे एथनिक डिवीजन है, जहाँ पे ट्राइबल वारफेयर है, वहाँ पे ये चीजें ज्यादा है, या जहाँ पे सेपरेशन की मूवमेंट्स है, तो अगर ये मुल्क बैठ के फैसला कर लें कि यूनाइटेड नेशन के मुताबिक ये जो सरहदें हैं हमारी ये मुस्तकिल हैं और जो अमेरिकन थिंकर्स फर्दर डिवीजन का सोच रहे हैं उसको डिस्कार्ड किया जाएगा और गवर्नमेंट के लेवल पे हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन होगी इंटेलिजेंस की, ऑपरेशन की और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की, पब्लिसिटी की, प्रोपेगेंडे की और उन सब्जेक्ट की जो ये मोटिवेट करते हैं। किसी ने जिक्र किया कि ये मजहबी है, कोई समझते हैं पॉलिटिकल है, कोई समझते हैं ये रीजनल है, ये चीजें डिस्कस की जा सकती हैं और ये बहुत अच्छा फोरम है स्पीकर्स का कि अगर इनको वन बाय वन एनालाइज करें तो उसका फिर सॉल्यूशन ढूंढें। एक सॉल्यूशन ये होगा कि हर मुल्क अंडरटेकिंग दे कि वो अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करेगा और अपने साइल को किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा, जो कि यूएन के प्रिंसिपल्स हैं, और दूसरा ये कहेगा कि किसी भी वो रिलीजियस या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को जो डिसिडेंट है वो प्रमोट नहीं करेगा और उन्हें दूसरे मुल्क में जाके ऑपरेशन करने की फैसिलिटेशन नहीं करेगा, और तीसरा ये है जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीजनल लेवल पे हमें पता होना चाहिए कि उस वक्त पाकिस्तान में क्यों आते हैं और ये जो दूसरे लोग हैं जिनका नाम भी हमने नहीं सुना था अपने बचपन में, वो यहाँ पे वजीरिस्तान में आके साल हर साल तक बैठे रहते हैं, तो ये चीजें मेरी नजर में सॉल्व हो सकती हैं।
जी बहुत शुक्रिया आप मुश्ताक मेहर साहब और डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब हमारे साथ रहिए। हमें कहा जा रहा है कि प्रोग्राम को हमने आगे बढ़ाना है और सामीन आपको बताते चलें कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई ना करने की जो शिकायत है और इंतबाही बयानात जो गुज़श्ता चंद दिनों में हमें यूएस की जानिब से नज़र आए उस पर पाकिस्तान के रद्दअमल की जो गूंज है वो इस कॉन्फ्रेंस में भी इतवार के रोज़ सुनी गई, जहां सेनेट के जो चेयरमैन है रज़ा रबानी उन्होंने ये कहा कि उनका मुल्क जो है वो एक खुद मुख्तार रियासत है और उसे किसी दूसरे मुल्क से नोटिस लेने की आदत नहीं रही। उनके अल्फाज आपको सुनाना चाहेंगे फिर उस पर अपने एनालिस्ट के हम एनालिसिस लेंगे। जी
लेट द वर्ड रिंग आउट इन क्लियर टर्म्स दैट पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट एंड इज नॉट इन द हैबिट ऑफ टेकिंग नोटिसेस।
जी रज़ा रबानी साहब जो हैं वो अमरीकी नायब सदर माइक पेंस की तरफ से पाकिस्तान को नोटिस दिए जाने से मुतल्लिक जो उनका बयान था उनका हवाला दे रहे थे और वो ये कह रहे थे कि वो दुनिया पर खुले अल्फाज में वाजे कर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है और उसे दूसरों से हिदायत लेने की आदत नहीं है चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब जी आपकी एनालिसिस।
हेलो
जी जी डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब
जी सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप सवाल दोहराएंगे अपना।
जी रज़ा रबानी साहब जो हैं उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में जो अमरीका की तरफ से गुज़श्ता दिनों अमरीकी अहदेदारों की जानिब से पाकिस्तान पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई ना करने की जो शिकायत और बयानात सामने आई हैं उस पर उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में भी अपने रद्दअमल का इजहार किया। एक शॉर्ट साउंड बाइट उनका हमने अभी प्ले किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो दुनिया पर खुले अल्फाज में वाजे कर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है और इसे दूसरों से हिदायत लेने की आदत नहीं है चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। तो क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूंगी, आप अगर उनके स्टेटमेंट को एनालाइज करें और साथ ये बताएं, हम देख रहे हैं काफी अरसे से अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पर ये तनकीद कर रहा है, पाकिस्तान से ये शिकायत कर रहा है कि वो دہشت گردوں کے خلاف کاروائی جو ہے بعض دہشت گرد گروپوں کے خلاف جس میں حقانی نیٹ ورک بھی شامل ہے وہ کر نہیں رہا ہے. تو یہ تنقید جو ہیں یہ اعتراضات بار بار امریکہ کی جانب سے کیوں سامنے آ رہے ہیں؟
دیکھیں وہ ایک تو تنقید کا جو سبسٹنس ہے یا ان کے جو فیکٹس ہیں جو وہ آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں ایک تو وہ بات ہے, لیکن جو دوسری اس کی پبلک پرسیپشن ہے یا پبلک میں جو پاکستان کے اوپر اتنا پریشر یہ نئی ایڈمنسٹریشن ڈال رہی ہے وہ میرے خیال میں وہ کاؤنٹر اس کا افیکٹ ہوگا. ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کے لیے ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ پاکستان کی قیادت اور پاکستان کی جو خاص طور پہ پولیٹیکل قیادت اور جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں کہ امریکہ ہماری مدد کر رہا ہے اور امریکہ جو ہے وہ ہماری سائڈ کے اوپر ہے. اب جو کرنٹ نیریٹو ہے نئی ایڈمنسٹریشن کا ڈونلڈ ٹرمپ ٹائپ نیریٹو ہے وہ پبلک میں بیٹھ کے پاکستان کے اوپر کرٹیسائز کرنا جو ہے وہ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں کے جو لوکل لیڈرز ہیں رضا ربانی جو ہیں وہ رضا ربانی آپ جانتے ہیں کہ بہت ڈیموکریٹک آدمی ہیں بہت سیکولر آدمی ہیں اور ان کی ایک ہسٹری ہے, لیکن ان سب لوگوں کے لیے وہ ڈسکشن جو یہ پرائیویٹلی بیٹھ کے امریکی عہدیداران پاکستانی عہدیداروں سے کرتے ہیں وہ رضا ربانی وہ بات کھلے عام نہیں کر سکتے. رضا ربانی وہی بات کریں گے جو امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ جس طرح پاکستان پہ تنقید کرتے ہیں پاکستان والے اس تنقید کا جواب دیتے ہیں اور وہی زبان جو ہے اب انہوں نے استعمال کرنی شروع کر دی. تو میرے خیال میں یہ اس اسٹریٹجی سے دوستوں سے آپ کی بات بھی ہوتی ہے لڑائی بھی ہوتی ہے ڈسکشن بھی ہوتی ہے. پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی خیر خواہ ہیں, دونوں نے عالمی سطح کے اوپر ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ہے, امریکہ نے پاکستان کی بقا میں کافی کام کیا ہے اور اسی طرح پاکستان نے جب کولڈ وار تھی اس زمانے میں پاکستان نے امریکہ کے جو جیو پولیٹیکل انٹرسٹ تھے ان کو بہت پروموٹ کیا. تو اب وہ ساری چیز کو یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ اپنی لوکل سیاست کے لیے جو اس طرح سامنے لے کے آ رہے ہیں اور جس طرح سے باتیں کر رہے ہیں اس کا آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک زمانے میں یہ جو صدر بش جونیئر تھے انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ دوستوں کو یا امریکہ کے جو دوست ممالک ہیں ان سے پردے میں بات اور ہوتی ہے اور باہر جو بات ہوتی ہے باہر آپ پبلک میں دوسرے کو ہیومیلیٹ نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے لسٹ بنا رکھی ہے کہ کون لوگ ہم سے امداد دیتے ہیں اور کون کس طرح ووٹ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتوں سے پاکستان کے عوام پاکستان کے ان سیاستدانوں کو کبھی سپورٹ نہیں کر سکیں جو اس بات کا جواب انہی لفظوں میں نہ دیں.
اوکے ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب, جس طرح ہمارے کالر متین سلیمانی صاحب نے ایک کوسچن اٹھایا ہے کہ حالات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں دونوں ملکوں کے مابین, ابھی تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے خلاف کبھی کوئی ٹوس اقدامات جو ہیں وہ نہیں اٹھائے, صرف لفظوں کی حد تک پاکستان پر تنقید کی ہے. اسی طرح پاکستان جو ہے ان کی طرف سے بھی مسلسل اس کا جواب جو ہے وہ آتا رہا ہے لفظوں کی حد تک, لیکن حالات جو ہیں وہ آپ کو کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان؟
میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی لیول کے اوپر دونوں ممالک کی جو سروسز ہیں سیکرٹ سروسز اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ ان کی جو آرمی لیڈرشپ پاکستان کی اور امریکہ کی ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے اچھا تعاون کر رہے ہیں اور اس کے کافی شواہد ہیں اور وہ اپنے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے کی کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک ان کا میرے خیال میں اختلاف ہے پاکستان میں جو طالبان کی جو قیادت بیٹھی ہے کچھ اسی طرح کی قیادت جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں بھی بیٹھی ہے, دبئی میں بیٹھے ہیں یا کویت وہ بیٹھے ہوئے ہیں یا قطر میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے ان کی مٹھی مروڑنے کے لیے یا ان کو اس ٹیبل پہ لانے کے لیے جو امریکہ جس طرح پاکستان سے چاہ رہا ہے پاکستان وہ کرنے پہ یا مجبور ہے یا کرنا نہیں چاہتا یا یہ ان کی بات نہیں سنتے, یہ بات جو ہے اس پہ دونوں ممالک کا آپس میں اختلاف رائے ہے. اب میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ اب پاکستان میں کوئی ایسا گروپ اس طرح کا بیٹھا ہوا ہے جو پاکستان کی ایجنسیوں کے سامنے ہے اور سی آئی اے کے بھی سامنے ہے, وہ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں اور وہ گروپ جو ہے وہ افغانستان میں دہشت گردی کرے, اور ایسی صورتحال میں امریکہ اپنے طور پہ ایکٹ کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کو جب یہ سگنل دیتے ہیں کہ آپ اس کو سنبھال لیجئے ورنہ ہم خود آ کے سنبھال لیں گے, تو پاکستانی اس کا جو ہے وہ اپروپریٹ ریسپانس وہ دیتے ہیں. میرے خیال میں بیسک جو ان کا ڈفرنس ہے وہ جو قیادت پاکستان میں موجود ہے, حقانی گروپ ہوں یا کوئی اور افغانستان والا جو گروپ ہو, وہ ان کو کیسے ڈیل کیا جائے یا ان کے اوپر کس طرح کا پریشر ڈالیں یا ان کو وہاں سے نکالیں یا ان کو مار دیں یا ان کو وہاں سے ان کو جیل میں ڈالیں یا کیا کریں, اس کے اوپر ان کی پاکستان اور امریکہ کے جو افسران ہیں ان میں اختلاف رائے موجود ہے. اور اسی کی وجہ سے امریکہ میں بھی یہ کنوینئنٹ ہے کہ بھائی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ دیں کہ ان کی وجہ سے افغانستان سٹیبل نہیں ہو رہا. افغانستان کی انسٹیبلٹی میں افغانیوں کا اپنا ہاتھ ہے, افغانستان کی اپنے مسائل کا ہاتھ ہے, امریکہ کی جو پولیٹیکل سائیکل ہے, ہر 4 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں اور دوسرے الیکشن تک کے لیے جو ہے وہ ایک پالیسی بنائی جاتی ہے, پھر جو نیا صدر آیا ہے تو ان کی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے اس ایریا میں, یہ صرف وہاں سے عزت سے نکلنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان سٹیبل رہے اور امریکہ وہاں سے نکلے اور یہ داعش اور اس طرح کے گروپ نہ آئیں جہاں سے ویسٹ کو کوئی مشکل ہو. تو وہ اتنی کمپلیکس سچویشن ہے کہ اس میں ساری ڈسکشن اگر کریں اور پاکستان کے اوپر بلیم لائیں تو میرے خیال میں پاکستان زیادہ کارنر میں آئے گا.
زیادہ بلیم آپ کا مطلب ہے زیادہ پش پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن ڈاکٹر طاہر مشتاق احمد مہر صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی. ربانی صاحب جو ہے ان کا ساؤنڈ بائٹ جو ہے وہ آپ نے سنا, خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کی طرف سے بھی کافی اسٹرانگ ریئیکشن سامنے آیا ہے, آئی ایس پی آر کے ترجمان کی جانب سے بھی کئی پاکستانی عہدیداروں نے کافی سخت رد عمل جو ہے وہ امریکی نائب صدر مائک پنس کی طرف سے جو بیان دیا گیا ہے پاکستان کو نوٹس کے حوالے سے اس پہ کافی سخت رد عمل دیکھنے میں آیا ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے امریکہ کے دورے کے دوران یہ اعتراف کیا تھا کہ پاکستان کی سرزمین پر بعض دہشت گرد انتہا پسند شخصیات موجود ہیں, دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں اور ان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو وقت چاہیے. ابھی خواجہ آصف جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی دھمکی نہ دیں اور ہمارے تجربے سے سیکھیں. رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, آئی ایس پی آر کے ترجمان کچھ اور. تو خود دہشت گردی کے حوالے سے, دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے پاکستان کی فورن پالیسی جو ہے خاص طور پر ٹورڈز افغانستان, اس حوالے سے خود پاکستانی رہنما مختلف اداروں کے جو رہنما ہیں وہ کہاں تک ایک پیج پر ہیں؟
جی, ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایٹیچیوڈ ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے. نو ڈاؤٹ یونٹی آف تھاٹ نہیں ہے, یونٹی آف ایکشن نہیں ہے, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری پولیٹیکل گورننس میں بہت اختلافات ہیں. لیکن ایک پوائنٹ میں اپنے سامعین سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میری ایسٹیمیشن یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک پولائٹ ڈسٹنس پیدا ہو رہا ہے جو میں پرسنلی پسند نہیں کرتا, کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ پیچھے 10 سالوں میں اوباما صاحب اور اب ٹرمپ صاحب, انہوں نے پاکستان کو اگنور کیا ہے اور پاکستان کی بجائے ہندوستان کو انہوں نے
جی ان کو سپورٹ کر رہا ہے, ایک طرح سے
پریشر بھی ڈالا ہے. جو پاکستان کے اندر بیانیہ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ بہت بڑے ریڈیکل ایلیمنٹس پیدا ہو رہے ہیں, جس میں ایک چیئرمین سینٹ کی آپ نے بات سنائی, بہت سے اور لوگ بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو امریکہ کے ساتھ آپ نے ہسٹورک ریلیشن شپ رکھا تھا 1950 میں 1970 میں سینٹو سیاٹو ملٹری بانڈیج ایٹسٹرا, اس کی بجائے آپ ایک نیا رخ استعمال کریں اور چائنا, رشیا اور سینٹرل ایشیا کی طرف جائیں. یہ بہت بڑی چینج ہے اور پاکستان کے اندر چونکہ چائنیز نے ابھی 40-45 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کا ایک وعدہ کیا ہے, اس کو وہ ایک گین فل وینچر سمجھتے ہیں. پاکستان کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے, تھنکر جو ہے, فلاسفر جو ہیں, وہ ایک چینج دیکھنا چاہ رہے ہیں, ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے کہا, اگر امریکہ اپنے پبلک اوپینین کی خاطر ایک ان ریزنیبل ایٹیچیوڈ کو پروموٹ کرتا رہا تو مجھے خطرہ ہے کہ وہ پاکستان کو بھی لوز کرے گا. اور پاکستان کا لاس کا مقصد یہ ہے کہ ایران آلریڈی ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, عراق نکل چکا ہے, سعودی عربیہ ایک رہ جائے گا, ترکی نکل چکا ہے ان کے ہاتھ سے. تو اسلامک ورلڈ میں سب سے زیادہ ڈیمیج یو ایس اے کو ہوگا, اور مجھے اس بات سے بہت دکھ ہوگا, تکلیف ہوگی, اس لیے کہ ہم لبرل فری سوسائٹی میں بلیو کرتے ہیں اور ہم نے پچھلے 50-60 سال میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے.
بہت شکریہ آپ کا مشتاق احمد مہر صاحب ہمیں ٹائم دینے کا, ہماری طرف سے اللہ حافظ. ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب ہمارے ساتھ رہیے آپ کچھ اور دیر کے لیے. سید اسحاق گیلانی صاحب پاکستان افغانستان سے ایک سیاست دان ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, اینالسٹ بھی ہیں, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ایک مختصر سی بریک ہم لینا چاہیں گے اور بریک سے واپس آ کر ہم روس کے اس بیان پر بات کریں گے کہ افغانستان میں داعش کے اس وقت 10,000 جنگجو جو ہے وہ موجود ہیں, اس پہ بات کریں گے. پہلے لیتے ہیں ایک بریک.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس, اس پروگرام کی پروڈیوسر ہیں گلرخ, اور اس وقت سید اسحاق گیلانی صاحب نے ہمیں کابل سے جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ یہاں سے امریکی تجزیہ نگار ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب بھی لائن پہ موجود ہیں. گیلانی صاحب, آپ کو خوش آمدید. یہ روس کا جو بیان ہے کہ 10,000 آئسس کے دہشت گرد جو ہیں اس وقت افغانستان میں موجود ہیں, یہ بتائیے گا کہاں تک آپ اس تعداد سے ایگری کرتے ہیں. پاکستان کے افغانستان کے کن کن علاقوں میں داعش کا اثر و رسوخ جو ہے وہ اس وقت زیادہ ہے, یا وہ علاقے ہیں جو اگر آپ بتائیں جو جہاں پہ داعش کا اثر و رسوخ زیادہ ہے, اور ان سے نمٹنے کے لیے وہاں پہ موجود فورسز انٹرنیشنل اور خود افغان فورسز وہ کیا کر رہی ہیں؟
بہت مہربانی شہزاد جی. میرے خیال میں اگر ہم پہلے سے شروع کریں, جو داعش ننگرہار پروونس میں انہوں کا وہ شروع ہوا کہ پاکستان بارڈر سے بہت قریب ہے اور شنوار علاقے میں, اور انہوں نے بہت سارے لوگ کو مار دیا, اور وہاں سے انہوں نے اپنی سٹرگل شروع کر کے پھر کنر نورستان, اور اس کے بعد جو نارتھ ایریاز ہے ادھر تو ابھی بہت زیادہ ہے. میرے خیال میں وہ جو فارنرز ہیں وہ بہت سارے زابل میں ہیں
جی,
اور اروزگان میں. جو کابلوف صاحب نے کہا ہے کہ 10,000 داعش افغانستان میں ہے, میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ ہے, اس لیے کہ افغانستان بڑا ملک ہے اور جتنی جگہ ہے ادھر داعش موجود ہے, اور سب جگہوں کے ادھر طالبوں کے برخلاف, افغان ملٹری کے برخلاف اور فارن ٹروپس کے برخلاف بھی لڑ رہے ہیں
جی,
اور ویل اکوپمنٹ میں ہیں اور اس کے پاس پیسے بھی بہت ہیں. یہ سوال سب افغان لوگ کی ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے, اور یہ گنز اور امونیشن, یہ سوال ابھی تک لاین حل ہے سارے افغان کے. اور جو حمل و نقل ہے اس کو کون سی جگہ سے کدھر جائیں گے اور اس کا جو بہت تیزی سے ننگرہار سے نارتھ ملک کی طرف گئے اور ازبکستان اور تاجکستان کے بارڈر کے نزدیک, یہ تو یہ بھی ایک معما ہے, ایک سوال ہے کہ کیسے انہوں نے اتنا جلدی سے یہ سارا ملک اور
اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ بڑھایا ہے.
ٹھیک,
اوکے گیلانی صاحب,
یہ سب ایک سوال ہے سب افغان کی.
اوکے, یہ جو جنگجو ہے ان کا ان کی شناخت کے بارے میں کچھ معلومات ہیں آپ کے پاس, ان کا تعلق کن کن ممالک سے؟
اس کا شناخت افغان بھی ہیں اور پاکستانی, پنجابی اور پشتون بھی ہیں اور چچن, عرب, الغور, چائنا کا الغور اور تاجک, ازبیک اور کرغز, یہ سب موجود ہے.
ٹھیک,
اور عرب جو ہے اور چچن اور الغور اس کا بھی فیملی بھی ہے. زابل میں تنور کے علاقے میں ایک جگہ ہے, بیچوپان ایک علاقہ ہے ادھر, یہ دو تین چار جگہ میں انہوں کی فیملی بھی ادھر ہے, مگر ابھی تک نہ افغان فورسز اور نہ فارن فورسز انہوں پہ حملہ کیا ہے.
اوکے ڈاکٹر طاہر الحل صاحب, یہ جو گیلانی صاحب نے ایک اہم کوسچن اٹھایا ہے کہ ہر افغان کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ داعش کے پاس اسلحہ اور پیسہ جو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے, اس طرف کہاں تک, خاص طور پر افغانستان میں داعش کی جب ہم بات کرتے ہیں, کہاں تک اس طرف توجہ جو ہے وہ دی جا رہی ہے یہاں امریکہ میں؟
یہ بڑا مشکل سوال ہے شناز. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے اندر اب دیکھیں کہ تقریباً دو یا تین نسلیں جو ہیں وہ جنگ کی حالت میں پیدا ہوئی ہیں, وہ قبائلی لوگ ہیں, ان کے کسی نہ کسی طریقے سے وہ جنگ میں انہوں نے حصہ لیا, اور یہاں پہ بہت ایسے نوجوان لوگ ہیں گاؤں میں اور اس طرح کے رورل ایریاز میں ہیں جن کا طرز زندگی جو ہے وہ صرف جنگ ہے, انہوں نے بچپن سے جنگ دیکھی ہے, کبھی ایک قبیلے کی دوسرے کے خلاف, کبھی ایک گروپ طالبان کا دوسرے طالبان کے خلاف, یا اور اس طرح کی صورتحال. اب انہی لوگوں میں جو ریکروٹیبل جو لوگ ہیں جن کے پاس ایک لحاظ سے جنگی تجربہ ہے, انہی لوگوں کو ایک گروپ سے نکال کے دوسرے گروپ میں ڈالنا اور ان کو داعش کہنا اور ایک نیا نظریہ یا ایک طالبان کی جو پرانی شکل ہے اس کے اوپر ایک اس کیک کے اوپر ایک نئی آئسنگ لگا کے یا اس کو اس پان کو نئی پتی میں ڈال کے تو لوگوں کو پیش کرنا, اس طرح کی صورتحال مجھے یہ لگتی ہے.
ٹھیک,
اب اس میں داعش کو پروموٹ کرنے میں ان ریجنل ممالک میں سے کس کا انٹرسٹ ہے, یہ میری سمجھ سے یا ایک جو عام سوچ رکھنے والا اینالسٹ ہے اس کی عقل
سمجھ سے باہر ہے. ٹھیک, لیکن افغانستان کے جو دفاعی وزیر ہے وہ یہ الزام پاکستان پر لگا چکے ہیں کہ ان کے بقول پاکستان جو ہے وہ مستقبل میں داعش کو ایک متبادل گروپ کے طور پر, ایک پریشر گروپ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے شاید ان کو اسلحہ یا پیسہ فراہم کر رہا ہے. اسی طرح یہ الزام جو ہیں مڈل ایسٹ, سیریا میں خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ امریکہ پر بھی لگایا گیا ہے. تو آپ کی بات کہ اس سٹیج پر یہ معلوم کرنا کہ ان کو اسلحہ اور پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کافی مشکل ہے. یہ آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیے, کچھ ہمارے پاس کالرز ہیں ان کو مختصر ہم سننا چاہیں گے. کلیم اللہ نیازی صاحب, جی السلام علیکم, میاں والی سے. کلیم اللہ نیازی صاحب جی, ان کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے. شوکت علی انجم صاحب دارامالا سے, ان کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے. محمد صادق کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
باجی شہناز, میں چاوی سے محمد صادق بات کر رہا ہوں.
جی
میں یہ کہنا چاہتا ہوں, باجی
ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. ہارون عباس ان کی اوکے سامعین, کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہماری جو ٹیلی فون لائن ہیں وہ اس وقت ڈراپ ہو گئی ہیں کالرز کی. آپ دوبارہ کوشش کریں, ہم آپ کو سننے کی کوشش کریں گے. اس وقت ہم پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیں گے. اسحاق گیلانی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, آپ سے ایک اور موضوع پہ میں بات کرنا چاہوں گی. آج جو ہیں نارتھ کوریا, شمالی کوریا جو ہے اس پر مزید پابندیوں کے لیے ایک قرارداد جو ہے وہ پاس ہوئی ہے اقوام متحدہ سے, اس پہ ہم آپ سے بات کریں گے مزید کچھ دیر کے لیے. آپ ہمارے ساتھ رہیے, لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
جی, اور ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر شمالی کوریا جو ہے اس کے خلاف پابندیوں کی ایک نئی قرارداد جو ہے وہ منظور کی ہے. اس نئی قرارداد پر اگر عمل درآمد ہوتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اس سے شمالی کوریا کو تیل اور گیس جو ہے وہ درآمد نہیں کی جا سکے گی. کیا اس کو امپلیمنٹ کرنے سے شمالی کوریا پر کچھ دباؤ آپ کو لگتا ہے کہ بڑھے گا, اور وہ جو عالمی قوتوں کے بقول اشتعال انگیزی جوہری پروگرام کے حوالے سے دکھا رہا ہے اس میں کچھ کمی آئے گی؟
جی, میں سمجھتا ہوں شمالی کوریا کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. تیل اور گیس کی درآمد, اور وہ کوئلہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور ان کی مین پاور جو ہے وہ لوگ کام کرتے ہیں اور ممالک میں ان کی ترسیل زر یا وہ جو پیسہ وغیرہ بھجواتے ہیں یا جتنی دیر وہ اپنے ملک سے باہر رہ سکتے ہیں اس کا بھی ذکر ہے اس میں قرارداد میں. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو جب ملا کے دیکھا جائے گا تو شمالی کوریا کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. لیکن یہ شارٹ ٹرم کی فکسز ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر شمالی کوریا سے یہ توقع ہے کہ وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ ڈچ کر دیں گے, بند کر دیں گے, جو جس طرح سے کہ امریکی قیادت اور جو ہے وہ ان سے توقع کر رہے ہیں, تو وہ نہیں ہونے والا. اور وہ آپ ان کے پاس جو ایکسپرٹیز ہے اور انہوں نے جتنی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کر لی ہے وہ اس پہ اپنا کام ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ وغیرہ وہ کرتے رہیں گے, اور جب ان کے پاس وسائل آئیں گے تو ایک دن پھر وہی جو ہے وہ اپنے پروگرام کو شروع کریں گے. کیونکہ ان کی بقا اسی میں ہے کہ وہ ایک ایسا ڈیٹرنٹ رکھیں کہ جو جس سے اتنی بڑی تباہی ہو اور اتنے حالات خراب ہو جائیں کہ کسی کو شمالی کوریا کے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت نہ ہو. تو وہ جو ایکویشن ہے شمالی کوریا کی طاقت جس کے ذریعے سے وہ مثلاً جنوبی کوریا میں بہت نقصان کر سکتے ہیں, اور وہاں پہ امریکی افواج بیٹھی ہوئی ہیں, اور امریکہ پہ بھی وہ کوئی نہ کوئی وہ داغ سکتے ہیں بم وغیرہ, کوئی جاپان کے اوپر وہ اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتے ہیں. تو وہ جو چیزیں ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اس طرح کی قراردادوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے, لیکن اس پروگرام کو سلو کیا جا سکتا ہے.
اوکے, یہ جو شمالی کوریا کی طرف سے کافی سخت رد عمل سامنے آیا ہے, اور انہوں نے ان تمام ملکوں کو دھمکی دی ہے جنہوں نے اس قرارداد کی حمایت کی ہے, اور یہ کہا ہے کہ ان سب کو اس حمایت کی بھاری قیمت جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی. اس کو محض آپ دھمکی سمجھتے ہیں یا پھر شمالی کوریا واقعی عملی طور پر ایسا کچھ کر سکتا ہے؟
دیکھیں, شمالی کوریا کی یہ دھمکی جو ہے وہ گیدڑ دھمکی ہے, وہ یہ بڑا کیا ہے, اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے. شمالی کوریا کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, بس یہ ہے کہ جنگ کی صورتحال میں اگر دوسرا ملک جو ہے وہ شمالی کوریا کے خلاف اپنے آپ کو دشمن کے طور پر پریزنٹ کرتا ہے, اور تو شمالی کوریا کے پاس جو راکٹ یا میزائل یا جو کچھ ان کے پاس ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. وہ یہ اپنے داخلی اس کے لیے, اپنے ٹروپس کے لیے, اپنے عوام کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. امریکہ کا وہ کیا بگاڑ سکتے ہیں, چائنا کا کیا بگاڑ سکتے ہیں, جاپان کا, ساؤتھ کوریا کا, کسی ملک کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ان کی بڑی مشکل سے اکانومی جو ہے وہ ایک لحاظ سے آکسیجن پہ پڑی ہوئی ہے, اور بڑی مشکل سے وہ ملک چل رہا ہے. وہاں حالات عام آدمی کے حالات جو ہیں وہ بہت مشکل ہیں, اور حکومت کا بس ایک ہی سروائیول موڈ میں وہ جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ورلڈ سٹیج کے اوپر وہ جس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں اس میں کچھ وہ ریاکشنری ایلیمنٹ بھی ہے, لیکن وہ میرے خیال میں وہ کسی کے لیے کوئی اپنے طور پہ پرائما فیشیا یا ایز اے پہلی جنگ کا پہلا قدم اٹھانے والا وہ ملک نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی اقتصادی طور پہ کسی سے اپنے تعلقات منقطع کرے تو اس سے کسی دوسرے ملک کو کچھ نقصان ہو سکتا ہے, اور یہی اسی سفارتی بھی ان کا حلقہ احباب جو ہے وہ بہت کم ہے, چائنا کے ذریعے سے وہ زندہ ہیں, اور چائنا جس دن چاہے تو وہ اپنا بارڈر شمالی کوریا کے ساتھ بند کر دے اور ان کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں.
جی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, ہمیں وقت دینے کا بےحد شکریہ آپ کا. اور سامعین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور اس وقت دیر سے ایک سماجی کارکن سوشل ایکٹیوسٹ لیاقت الملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ہمارے ساتھ ہیں ایک این جی او سے منسلک زبید توروالی صاحب, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے خیبر پختونخوا ہی سے, دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور لیاقت الملک صاحب اس وقت آپ دیر میں موجود ہے, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو خبر آئی ہے دیر سے کہ وہاں پہ گزشتہ دنوں جو ضمنی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں خواتین کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا ہے, جبکہ 6813 کہا جا رہا ہے کہ رجسٹرڈ خواتین جو ووٹرز ہیں وہ موجود ہیں اس ضلع میں, اصل کہانی جو ہے وہ کیا ہے؟
السلام علیکم, جی سننے والوں کو بھی سلام شہناز. اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ کو انفارمیشن دی گئی ہے یہ سراسر غلط ہیں, چونکہ میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں اور اس ضمنی الیکشن پر میرا فوکس تھا, میں خود پولنگ سٹیشنز پر بھی کیا ہوں اور کل میں نے دورہ بھی کیا ہے شاہ خیل یونین کونسل کا, سمر باغ کا بھی دورہ کیا ہے, اور یہاں جو جنرل کونسلر تھے ان کی جو الیکشن تھی اونچ اور یہ بٹھانوں وغیرہ میں اس کا بھی میں نے دورہ کیا ہے. میرے خیال میں یہ الیکشن جو تھا یہ چونکہ ضمنی الیکشن تھا اس کے لیے یہاں پر 11 پولنگ سٹیشنز تھی, خواتین کے لیے بھی 11 تھی اور مردوں کے لیے بھی, اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پہلی دفعہ خواتین اور مردوں کے لیے یکساں پولنگ سٹیشنز کا قیام کیا گیا تھا, لیکن خواتین جو ہے انہوں نے حصہ نہیں لیا ہے, اس میں کسی کا کوئی بھی رول نہیں ہے, نہ کسی نے تو ان کو مجبور کیا ہے کہ ووٹ نہ ڈالے اور نہ کسی سیاسی پارٹی نے ان کو اس چیز پر مجبور کیا کہ.
لیکن لیاقت الملک صاحب 6813 رجسٹرڈ خواتین میں سے ایک خاتون بھی وہ ڈالنے کے لیے نہیں نکلی, تو یہ کوئی عجیب سا وہ نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے ان کو روکا نہیں ہے.
میں شہناز میں اگر آپ کو
پھر اصل وجہ کیا ہے
منظر بیان کروں تو ایک دور ایسا تھا 1971 میں جناب صفی اللہ صاحب قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے ضلع دیر سے, اور اس وقت جو ہے خواتین نے ووٹ فول کیا ہے, آن دا ریکارڈ آپ دیکھ سکتی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ضلع دیر کی خواتین ووٹ نہیں ڈالنا چاہتی یا ووٹ جو ہے اس سے کوئی اس کو منع کرتے ہیں, یہ انشاءاللہ اب یہ رجحان بڑھ رہا ہے اور میں اپریشیٹ کروں گا اس میں بات.
لیکن 2013 کے عام انتخابات میں لیاقت الملک صاحب 2000
کمیشن میں تیمرگرہ ریسٹ ہاؤس میں بلا کر ان کے لیے ایک پروگرام بھی کا انعقاد بھی کیا تھا, اور ان کو کہا تھا کہ آپ ضلع دیر کی تمام پارٹیوں کی خواتین کو ہم نے جمع کیا ہے, آپ ان کو ذرا اویئرنیس کے حوالے سے ووٹ کی اہمیت سے آگاہ کریں, تو انہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا, اس میں جماعت اسلامی کی یہاں ضلع دیر کی عابدہ بھی تھی اور ڈپٹی سیکٹری جو ہے صبح سرد کی وہ بھی تھی, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہماری دیگر پارٹیاں ہیں پیپل پارٹی اور جو ہماری پی ٹی آئی ہے وہ ان کی کوئی خاتون اس میں شامل نہیں ہوئی, سینکڑوں خواتین جماعت اسلامی کی آئی اور وہ اندر ریکارڈ ہے, الیکشن کمیشن سے آپ پوچھ سکتے ہیں اور ریکارڈ لے سکتے ہیں ان سے, تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پوزیشن یہ ہم بہت پیش قدمی کر رہے ہیں.
چلے اچھی بات ہے کہ پیش قدمی ہو رہی ہے. لیاقت الملک صاحب ہمارے ساتھ رہیے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. بہت ہم نے جی آپ کو ہم نے کافی ٹائم دیا, دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. زبیر توروالی صاحب آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ خواتین جو ہیں تقریباً 7,000 خواتین میں سے ایک خاتون بھی ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلی, اس کی کیا وجوہات کیا ہیں؟
السلام علیکم. میں یہ اپنے یہ مہمان نے جو خبروں کو جتلایا اور جو کچھ باتیں کی اور ایک بات یہ کہی کہ یہاں کی خواتین نے 70s میں ووٹ ڈالے تھے اور وہ چاہتی ہیں کہ ووٹ دے دیں, اور پھر یہ کہ بعد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن میں انہوں نے خود ووٹ نہیں ڈالا, تو یہ ایک تضاد ہے اس میں, اس کے 70 میں چاہتی تھی اور اب نہیں چاہتی ہے, تو مسئلہ کیا ہے؟ یہ اس کو دیکھنا چاہیے, لگتا ہے کہ میرے بھائی کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں.
جی جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے میرے خیال میں. جی
جی, اور میرے اطلاعات کے مطابق وہاں جو سماجی کارکن کام کرتی ہیں اور خود خاتون بھی ہیں, جنہوں نے بھی ہمیں کہا ہے کہ وہاں یہ سلسلہ ایک اورل اگریمنٹ کے ذریعے ہو چکا ہے, مطلب کوئی ریٹن فارم نہیں ہے اس اگریمنٹ کا, اس لیے کوئی پروف نہیں کر سکتا کہ اس طرح ہوا ہے. ان پارٹیز کے کینڈیڈیٹس کے یہ جو ابھی جوریشن الیکشن ہوا ہے 21 کو, 21 دسمبر کو یہ یونین کاؤنسل دروڑا تحصیل اپر دیر میں کوئی یہ ہوا ہے یہ الیکشن, اور یہ ظاہر ہے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن تھا اور وہاں خواتین ایک خاتون نے بھی ووٹ نہیں ڈالا. ہوتا یہ ہے عموماً ہمارے ان علاقوں میں جو دیہاتی علاقے اور پہاڑی علاقے ہیں, وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو کنٹسٹنٹ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ اپنے ووٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ خواتین کو بھی موبیلائز کرتے ہیں اور نکالتے ہیں, لیکن اس پرٹیکولر علاقے میں 2013 میں بھی ایسا ہوا اور 2015 کے بائی الیکشن میں بھی ایسا ہوا, جس کو پھر ای سی پی نے اس کو کینسل بھی کیا تھا اس کیس کا, اب اس کا پتہ نہیں وہ آگے کیا بڑھا ہے یا نہیں. تو یہ مطلب وہاں یہاں کوئی پرٹیکولر ایلیمنٹ ہے کوئی جسے آپ کلچرلی کہے, یا جس کو 2013 کو انہوں نے سیکیورٹی کا بہانہ بنایا, اب 2015 کو کیا بہانہ تھا اور اب یہ کیا بہانہ ہے؟ تو یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس عموماً ایسے علاقوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ہمارے جو علاقے اس لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں جو پچھلے سال جو 2-3 سال پہلے ہوئے تھے, خواتین نے بھی الیکشن کانٹیسٹ کیا ہے کاؤنسلر کے لیے اور جو مختلف سیٹیں ہوتی ہیں, تو وہ خود بھی مطلب نکالتی رہی ہیں, لیکن یہاں یہ حالت مطلب یہ ایک, اور یہاں نیشنل کمیشن فار ویمن یہ جو اپنی یا ایچ آر سی پی کے مطابق ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق کہ یہاں, اور اس خاتون جو ایک خاتون ورکر ہے وہ ایک تو اسی علاقے سے تعلق رکھتی ہے, انہوں نے خود ایک بار الیکشن بھی لڑا تھا بہت پہلے, کچھ 10 سال پہلے نہیں بلکہ 2002 کے لوکل الیکشن میں. ان کے مطابق یہاں جب ایسا کوئی الیکشن آتا ہے تو وہ یہ لوگ آپس میں جرگے کرتے ہیں اور آپس میں یہ ایگری ہوتے ہیں کہ ہم نے خواتین کسی بھی کینڈیڈیٹ نے نہیں نکالنا, اور اس کے پیچھے ایک فیئر بھی ہوتا ہے, خوف بھی ہوتا ہے کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری جو کنسٹیچوئنسی کے یا میرے جو خواتین ووٹرز ہیں وہ اتنے آرگنائز نہ ہو دوسروں کے مقابلے میں, لہٰذا وہ ووٹ نہیں ڈال سکیں گی یا وہ ووٹ ادھر ادھر جائے گا اور یہ دوسرے لوگ زیادہ خواتین نکال پائیں گے. تو اس لیے یہ جو ایک ہم نے پولیرٹیز بنائی ہے کہ یہ لبرل پارٹی ہے یہ وہ ریلیجس پارٹی ہے, ان سب کے بیچ میں یہ ایک اورل اگریمنٹ ہوتا ہے.
لیکن ایک اویئرنیس پروگرام جو ہے کیمپین وہ بھی عام طور پر ہم دیکھتے ہیں چلائی جاتی ہے الیکشن سے پہلے ان علاقوں میں, تو کیا ایسا کچھ لیاقت الملک صاحب دیکھنے میں آتا ہے دیر میں؟
میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. جی میرے محترم نے کہا ہے سیاسی افیلیشن ہر کسی کی ہوتی ہے, لیکن میں نے ابھی ایک پروگرام بنایا ہے پی ٹی آئی پی 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 جمعیت علماء اسلام کے جو ہماری لیڈر ہیڈز ہے ان کو میں بلاتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے. اس وقت بھی جماعت اسلامی جو ہے اس نے پوری صوبے میں 3 لاکھ رجسٹریشن جو ہے ان کی مہم ہے وہ خواتین کی وہ شروع کی ہے, 22,000 کی بات اسلامی نے کی ہے ضلع دیر میں. تو دیگر پارٹیوں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ بھی آئیں, یہ الیکشن ووٹ رائے یہ خواتین کا آئینی اور جمہوری حق ہے, آپ ان کو تیار کریں اس کے لیے. آپ نے کہا کہ یہ ضمنی الیکشن میں, ضمنی الیکشن کو کسی نے اسواد میں بھی دیکھے, اسواد میں بھی کسی نے ایک ووٹ نہیں ڈالا, آپ آن دی ریکارڈ آپ پوچھ سکتے ہیں وہاں پر.
یہ زبیر صاحب کو زیادہ پتا ہوگا کیونکہ وہ سوات سے اس وقت بات کر رہے ہیں, لیکن ٹائم بہت کم ہے, بلکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. شہناز نفی صاحب سے نیکسٹ ویک تک اجازت چاہیں گی. تمام مہمانوں کا شکریہ, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ